گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیك یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ, وعلى آلك واصحابك يا نور الله. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے, اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دور قبل اس کے کہ موضوع کیا ہے, موضوع کے اندر کس چیز کو پوچھا جائے گا, یہ حدیث پاک درود پاک کی فضیلت سنائی ہے. اس پر بہت سارے اسلام میں سوال پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے, یہ لکھنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ قلم سے لکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قلم ہوتا ہے, اور یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ہے, اور دوسرا یہ کہ نفاق اور جہنم کی آزاد سے یہ بری ہو جاتا ہے, تو کیا وہ یعنی وہ منافقت نہیں کرتا, ختم ہو جاتی ہے, حالانکہ درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں اور ان کی بہت سارے معاملات سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں, تو کیا مطلب ہے اس حدیث پاک کا؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے, تو لکھنا تو کئی چیزیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے لکھنے کے حوالے سے, اور قسم بھی اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرمائی کہ نون والقلم وما یسطرون, نون اور قلم کی قسم اور جو کچھ لکھیں اس کی قسم. اسی طرح کئی مقامات پر ہے کہ کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنے اوپر جو ہے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا, یعنی لازم کر لیا. تو لکھنا ایک معنی تو ہوتا ہے لازم کر لینا اپنے اوپر کہ ٹھیک ہے یہ کرنا ہے, اور لازم کرنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لزوم سے پاک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے, لیکن اپنی رحمت سے وہ اس کا بدلہ اور صلہ عطا فرماتا ہے. تو ایک تو ہے لکھنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا, تو اس کی کیفیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جو تقدیر لکھی اور وہ لکھنے کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور بعض اوقات یہ جو لکھنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فرشتوں کا لکھنا, یعنی حقیقتاً لکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی, لیکن وہ قدرت فرشتوں کو عطا فرماتا ہے. تو اللہ نے لکھا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے فرشتوں نے لکھ دیا کہ اس بندے کو یہ ثواب عطا کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ وہ جہنم اور نفاق کی آگ سے بری ہے. تو دیکھیں جتنی بھی فضیلتیں ہوتی ہیں وہ اس حوالے سے قطعی یوں نہیں ہوتی کہ بندے کو اب اس کے بعد امن والا ہو جانا, کہ اب اس کے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ایسا نہیں. بلکہ آج تو ہمارا موضوع اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہونے کے حوالے سے گناہ کبیرہ ہے, ورنہ گناہ کبیرہ کی ایک قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے امن میں ہو جانا, کہ خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ بھی ہے. تو یہ جو حدیث طیبہ کے اندر فضیلتیں آئی ہوتی ہیں اس پر امید رکھنی چاہیے, کبھی امید رکھنی چاہیے, یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے گا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندہ امن میں ہو گیا کہ اب اس نے درود پاک پڑھ لیے 100 مرتبہ تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو چاہے کرتا پھرے, نہیں, بلکہ اس کو امید رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ انعام عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے, تو مجھے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے یہ امید بلکہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مجھے عطا فرمانا ہے. لیکن وہ یہ مطمئن نہ ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں.
صحیح.
یا اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کوئی امن میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں اتنی خطرناک ہو کہ نعوذ باللہ اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے. اب اگر ایمان ضائع ہو گیا تو قرآن پاک میں جتنے بھی اعمال کو بیان کیا گیا ہے صاف اس میں شرط موجود ہے کہ وہ ہوا مؤمن. شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے, والذین آمنوا ایمان والا ہونا چاہیے. اگر ایمان نہیں تو پھر نیک اعمالی قیامت میں فائدہ نہیں دیں گے. لہذا اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو سزا دی تو شیطان مردود ہوا, تو اس کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں روتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہ کیوں روتے ہو, تو کہا کہ شیطان کا حال دیکھ کر ہم روتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی رہا کرو, یعنی میری خفیہ تدبیر سے امن میں نہ رہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی خاص طور پر اس بات کو بیان فرمایا ہے. تو بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے. دوسری بات یہ کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بعض لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں, تو اب درود پاک پڑھنا اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ان چیزوں سے محفوظ ہی رکھے گا. لیکن اب اس کا درود پاک پڑھنا ہو لیکن اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ درود پاک اس کا قبول ہی نہیں ہو رہا, جیسے بعض روایتوں کے اندر ہے کہ ظالم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ عبادت کرے.
اچھا.
ہاں, تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا درود پاک مقبول ہی نہ ہوا. جب مقبول ہی نہ ہوا تو پھر ثواب ہی نہ ملا اس کو. تو اس لیے نیک اعمال کرتے ہوئے بندے کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑے.
ٹھیک ہے.
روایت کے اندر موجود ہے, بزرگوں کے اقوال اس طرح کے موجود ہیں کہ ایک ذرہ اس چیز کا چھوڑ دینا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, یہ جنوں انس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے.
صحیح.
ایک ذرہ آپ چھوڑ دیں اس چیز کا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا, یہ بہتر ہے اس سے کہ جنوں انس کے برابر ان کی نفلی عبادت کے برابر. صحیح. عبادت کرنی ہے. تو اس لیے نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ بندے پر لازم ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا, ورنہ یہ گناہ جو ہے اس کے نیک اعمال کو برباد کر سکتے ہیں.
صحیح. اس کا دوسرا پہلو کہ نفاق منافقہ جس کو کہتے ہیں, تو کیا کوئی کسی پر حکم لگا سکتا ہے کہ یہ منافق ہے, دیکھیں یہ اس طرح کے کام کرتا ہے, انسانوں کو حق حاصل ہے اس بات کا؟
دیکھیں جو منافق, وہ منافق کے جو زمانہ رسالت کے اندر تھے, یعنی منافق کا مطلب ہوتا ہے کہ مخالفت تو ظاہر للباطن, ظاہر جو وہ باطن کے مخالف ہو, باطن میں کچھ ہے, اندر کچھ ہے اور سامنے کچھ ہے. تو زمانہ رسالت کے اندر جو منافقین تھے وہ تو ایسے تھے کہ جو اپنے کفر کو چھپاتے تھے اور ایمان ظاہر کرتے تھے. تو اس پر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے اوپر واضح طور پہ وحی کے ساتھ بیان فرما دیا کہ یہ منافق ہیں. لیکن زمانہ رسالت کے بعد کسی کے پاس کوئی قطعی علم نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ حکم لگا سکے کہ فلاں شخص منافق ہے. البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بندہ ایسے کام کرتا ہے کہ اس میں نفاق عمل ہی پایا جاتا ہے.
صحیح.
عمل کے اعتبار سے نفاق پایا جاتا ہے, اعتقاد کے اعتبار سے نفاق نہیں پایا جاتا, لیکن اس کے باوجود اس کو منافق نہیں کہا جائے گا. ہاں, یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر اگر واقعی ایسا ہے تو نفاق کی ایک نشانی پائی جاتی ہے, لیکن وہ بھی ہم ہر ایک کو نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ یہ فتنہ ہو سکتا ہے, مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اگر کسی کے اندر برائی ہے, مثلا حدیث پاک کے اندر یہ بیان کیا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرے تو وہ جھوٹ بولے.
صحیح.
جب بھی گفتگو کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ, جب بھی وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرے. صحیح. اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو اب یہ چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں, اگر وہ کثرت کے ساتھ ہی کام کرتا ہے تو پھر اس کو خود سوچنا چاہیے کہ میرے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے, مجھے اس کو دور کرنا یہ ضروری ہے. لیکن ہم بہرحال کسی شخص کے اوپر واضح طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ منافق ہے, اس کی ہمیں شرعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک. جزاک اللہ. موضوع گناہ کبیرہ کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے کیا مطلب ہے اس کا؟
جی دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر اپنی رحمت کو بیان کیا ہے, اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کیا ہے. قرآن پاک کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ سے فرمائی ہے, یعنی جو ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے. تو اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے اور وہ رحمان الرحیم ہے. یعنی بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی. اسی طرح یہ ارشاد فرمایا وہ رحمتی وسیعت کل شیء، کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر شے کے اوپر غالب ہے، ہر شے کو اس نے گھیرا ہوا ہے، ہر شے سے وہ وسیع ہے، ہر شے سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ بجگہ اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے، لہذا بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر میں یہ ارشاد فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے محبوب آپ فرمائیے میرے وہ بندوں کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا مگر قوم کافرین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، اس کو علماء نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کبیرہ میں سے ذکر کیا ہے کہ بندہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بہ جگہ مسلمانوں کو اپنی رحمت کی جو رحمت کا جو بشارت ہے وہ جگہ بہ جگہ دی ہے، اور اپنی رحمت سے امید رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. اب جب بندہ اس کی مخالفت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ، اور بندہ اس سے مایوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے. جہاں بزرگوں نے اس کو گناہ کبیرہ میں سے ذکر کیا ہے وہیں پر ابتدا میں جیسے حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری احادیث طیبہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ذکر کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ موجود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جس میں سے اس نے ایک رحمت دنیا کے اندر اتاری ہے، ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اسی رحمت کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ماں بچے پر رحم کرتی ہے، جانور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. یہ وہی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، اسی کی ایک رحمت کے صدقے میں سارے کے سارے ایک دوسرے کے اوپر رحم کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 رحمتیں یہ بروز قیامت ہوں گی. اور اس رحمت کے حوالے سے ایک روایت میں عرض کرتا ہوں جو ابن ابی دنیا نے ذکر کی اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو احیاء العلوم کے اندر نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس قدر رحمت فرمائے گا، اس قدر رحمت فرمائے گا کہ شیطان جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی قطعی جہنمی ہے، جہنم میں جانا ہی جانا ہے. ابن ابی دنیا اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس وقت اتنی زیادہ ہوگی کہ شیطان بھی سر اٹھا کے دیکھے گا کہ شاید اس میں سے مجھے بھی حصہ مل جائے،
اس کو بھی شاید امید لگ جائے،
امید لگ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مجھے حصہ مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اب مایوس ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ مختلف،
کیسے مایوس،
اب کبھی تو بندہ مایوس ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے،
ٹھیک ہے،
کہ پتہ نہیں اب یہ میری مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اللہ کی رحمت سے اس اعتبار سے مایوس ہو جاتا ہے. یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی اجازت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی پریشانی آتی ہے اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ بندہ مصیبت اور پریشانی کے اندر ہی رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی بھی امید رکھنی چاہیے، رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ دنیا میں اگر پریشانیاں آئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو، مصیبتوں کو بندے سے دور فرمائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی مصیبتیں پریشانیاں دور نہ ہو. اور بالفرض الا سبیل التسلیم، مان لے ابتدا سے انتہا تک پریشانیوں کے اندر ہی رہا، ایسا اولن تو ہوتا ہی نہیں،
ٹھیک ہے،
کہ ابتدا سے انتہا تک بندہ پریشانیوں میں رہے، اس کی زندگی کے اندر راحتیں آتی ہیں، کسی نہ کسی موقع پہ اس کی پریشانیاں یہ دور ہوتی ہیں. اگر بندہ غور و فکر کرے گا تو اس کو اللہ کی رحمتیں پریشانیوں سے زیادہ ہی نظر آئیں گی، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے بدن پر، اپنے جسم پر، اپنے نیچے والوں کو جب دیکھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ اللہ نے مجھ پر کتنی کتنی رحمتیں کی بھی ہیں. یہ ساری باتیں اسے معلوم ہوتی چلے جائیں گی. لیکن بالفرض اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کہ آخر تک مرنے تک اس کو کوئی راحت ملی نہیں، تو بھی دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال بندہ جی لیتا ہے، اس سے زیادہ کیا جیے گا؟ پھر اس کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فقیروں کو، جو صبر کرنے والے ہوں گے، جن کو دنیا کے اندر ملا نہیں،
ٹھیک ہے،
ان کو مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ دنیا میں تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب آپ سوچیں کہ اگر بالفرض 50 سال آپ نے پریشانی کے اندر گزارے ہیں، فقر و فاقے کے اندر گزارے ہیں، اور آپ پر ایسی مصیبتیں آئیں اور آپ نے اس پہ صبر کیا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 50 سال کی جو زندگی تھی اس کے بدلے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی ابھی مالدار حساب کتاب میں مصروف ہیں اور آپ 500 سال تک جنت کی نعمتوں کو ویسی حاصل کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں وہاں پر مزے۔ یہ اس پر، اس کو فقرا کے اعتبار سے دیکھیں۔ اور جس کے اوپر جسمانی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں مال دولت کے علاوہ، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کل بروز قیامت ایسے افراد جن کو اہل بلا کہا جاتا ہے، یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا انعام دیکھیں گے تو اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا۔
صحیح،
ایسی پریشانی، ایسی مصیبت ہمیں پہنچتی کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ آج ہمیں انعام ملتا۔ تو اتنی پریشانیاں اگر آ بھی گئی ہیں تو قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنا ہے، بندہ ساری کی ساری وہ پریشانیاں
بھول جائے گا۔
کیونکہ ایسی روایتیں موجود ہیں، تو دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتوں کے اندر رہا، اس کو جنت کا ایک جھونکا کھلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی مصیبت پہنچی ہے؟
اللہ،
کوئی مصیبت پہنچی نہیں ہے۔
اللہ،
یعنی جنت کے ایک جھونکے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری پریشانیاں بھول جائے گا۔ اور جس کو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں دی گئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، اس کو جہنم کا ایک جھونکا کھلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا کبھی تجھے نعمت ملی ہے؟ بولے گا کوئی نعمت نہیں ملی،
بھول جائے گا،
وہ بھول جائے گا ساری نعمتیں کہ یہ جو پریشانی ایک جھٹکے کی پہنچی ہے اس کو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا کے اندر پریشانیاں آئی بھی ہیں تو اس کا بدلہ جو آخرت کے اندر ملنے کا ہے صبر کرنے کے اوپر، وہ ایسا ہوگا کہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں پریشانی رہتا۔ اچھا، اب بعض اوقات جو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخشے گا ہی نہیں،
ٹھیک ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا،
گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں،
بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا۔ یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے۔
صحیح،
کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہو گیا، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو بخشتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، تو زمین اور آسمان خطاؤں سے بھر دے اور پھر میری بارگاہ میں حاضر ہو اور توبہ کرے، تو میں تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے۔
بے شک
یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ تو زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر کر بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما رہا ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے مایوس ہو جانا یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور بعض صورتوں میں اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہونا ہے، یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ مثلاً بندہ اتنا مایوس ہو گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا وہ انکار کر بیٹھا بخشنے کی۔ تو اس صورت میں یہ کفر تک بندے کو پہنچا دے گا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بخشنے کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ چیز اس کو کفر تک پہنچانے والی ہے۔ اگر یہ اعتقاد اس نظریے سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہے، تو یہ چیز کفر بن جائے گی۔ اب گناہ کبیرہ سے بڑھ کر یہ کفر
کی طرف۔
اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو امید رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
ٹھیک، اچھا حضور، بیچ میں اپنے آخر میں ایک روایت کی طرف اشارہ کیا کہ چاہو گناہوں کو بھر کر آ جاؤ، تو یہ دعوت گناہ تو نہیں ہے نا؟ معاذ اللہ، کو یہ سمجھ لے کہ آپ گناہ ہی کرنا شروع کر دیں؟
نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ توبہ، یہ فرمایا کہ تو میری بارگاہ میں حاضر ہو جا توبہ کرنے کے لیے،
ٹھیک ہے،
تو میں سارے معاف کر دوں گا۔
صحیح،
تو توبہ کے بارے میں کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، بندہ جو کر بیٹھا اس سے رجوع کر رہا ہے۔ تو رجوع کا مطلب ہوتا ہے، توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے جو گناہ کیے ہیں اس پر شرمندہ ہونا،
ٹھیک ہے،
یعنی ندامت ہونا کہ میں نادم ہوں کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گئے۔
صحیح،
پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کا اقرار کرنا کہ یا اللہ عز و جل، یہ مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، آئندہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔
صحیح،
اگر اس کا آئندہ کرنے کا ارادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ توبہ نہیں کر رہا،
ٹھیک ہے،
بلکہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اپنے گناہ پر قائم رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے ٹھٹھا مسخری کرنے والا ہے۔ اس کی مثال امیر علیہ سنت نے دی کہ کسی کو آپ تھپڑ مارے اور تھپڑ مار کے کہیں سوری، لیکن تھوڑی دیر بعد دوبارہ ماروں گا، تو آپ یہ سوری نہیں کر رہے، آپ اس سے مذاق کر رہے ہیں کہ میں سوری کر رہا ہوں لیکن ماروں گا دوبارہ،
پتا ہے کہ میں یہ کروں گا
تو توبہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ
دل میں ارادہ بھی ہے،
آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس گناہ پہ قائم رہیں گے، نہیں بلکہ آپ کو اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا۔ تو گناہ کی دعوت تو ہرگز نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب یہی ہے کہ توبہ بندہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔
ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کی وسعت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی بڑی وسیع ہے اتنی۔ اچھا حضور، اب اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشے گا، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کیا اب اتنا اللہ کی رحمت، جیسے آخری میں نے سوال بھی کیا کہ اتنا یعنی پر امید ہو جائے تو اب یہ ڈرنا چھوڑ دے، یا پھر ان دونوں میں بیلنس کیسے رکھا جائے گا، خوف بھی ہو رجا بھی ہو، کیسے ہوگا یہ؟
اس کو یعنی علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بندوں کو دونوں طرح بتایا ہے۔
ٹھیک ہے،
یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اس کو بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے یہ انعامات تیار کر رکھے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا کر رکھی گئی ہے۔ تو جہاں نعمتیں بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہیں جو دوسرا انداز سمجھانے کا ہے وہ ڈرانے والا ہے۔
ٹھیک ہے،
کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، یہ بات بھی بیان کی ہے۔ تو دونوں طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو سمجھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھی امید رکھنی ہے۔ اولاً تو رحمت پر امید رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کو امام غزالی نے سمجھایا بہت اچھے انداز میں، کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ گناہ کرے اور گناہ کر کے اس بات کی امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اس کو حدیث پاک میں بے وقوفی قرار دیا، کہ ایسا شخص بے وقوف
گناہ بھی کرے اور امید
گناہ بھی کرے اور امید رکھے۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرے، اچھے اعمال کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھے کہ میرے عمل تو اس قابل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہو سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما کر مجھے اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ یہ ہے امید کا مطلب۔ اس کی مثال امام غزالی نے بڑی پیاری دی کہ کسان ہوتا ہے، کسان پہلے زمین کو کھودتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، اس کے اوپر ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے، اب اللہ کی رحمت پہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑے گی اور کھیتی ہوگی۔ ایسا کسان جو ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ عقل مند ہے، محنت کر رہا ہے، ایسی زمین کے اندر اس نے بیج ڈالا ہے کہ جہاں بیج ڈالا جاتا ہے، جہاں کھیتی کی جاتی ہے، اب یہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھ رہا ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ بنجر زمین کے اوپر آ کے جو ہے وہ بیج ڈال دیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ بارش ہوگی اور اس کی کھیتی ہو جائے گی، تو اس کو کہا جائے گا بے وقوف ہے۔ پہلے تم کھیتی یعنی ایسی زمین کے اندر بیج ڈالو تو صحیح کہ جہاں کھیتی ہوتی ہے، اس کے بعد تم بارش اور سورج کی دھوپ کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اسباب مہیا کرے گا اور تمہاری کھیتی اگے گی۔ تو اس طرح امید رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت پر امید اس انداز میں رکھے کہ نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان اعمال کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے،
ٹھیک ہے،
کہ گناہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اس میں بھی اللہ کی رحمت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے جو بچنا چاہیے دو وجہ سے بچنا چاہیے۔
صحیح،
نمبر ایک اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے عذابات تیار کر رکھے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کا بدلہ اس کو جہنم کی آگ کی صورت میں دے گا، عذاب کی صورت میں دے گا۔ ٹھیک ہے، ایک اس وجہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے، ڈرنا جو اعلیٰ درجے کا ڈرنا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ بندہ غور کرے کہ میرا رب عزوجل وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، میرے وجود کو لانے والا میرا رب عزوجل ہے، اس نے مجھے وجود دیا، اس نے مجھے زندگی دی، اس نے مجھے رزق دیا، اس نے مجھے چھوٹے سے بڑا کیا، وہ میرا مالک ہے، میرا پروردگار ہے۔ ان باتوں پر، وہ رحمتوں پر اپنے رب عزوجل کی غور کرے گا کہ اللہ کی رحمتیں مجھ پر کتنی ساری ہیں۔ یہ باتیں اس بات کا تقاضا کریں گی کہ اب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کسی کی عزت کرتا ہوں، کوئی شخص ہے مجھ پر بہت زیادہ نعمتیں کر رہا ہے، مجھ کو نواز رہا ہے، تو کیا میرا دل کرے گا کہ میں اس کی بات کو ٹالوں؟ میں اس کی نافرمانی کروں؟ کبھی نہیں کروں گا میں اس کی نافرمانی، میں کوشش کروں گا کہ اس کو راضی رکھوں، ایسے کام کروں کہ جس سے اس کی دل آزاری نہ ہو، حالانکہ وہ دنیاوی اعتبار سے مجھ پر انعام کر رہا ہے اور اس کے جتنے انعام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کے دل کے اندر بات ڈالی تو وہ مجھ پہ انعام کر رہا ہے، اللہ نے اس کو دیا تو وہ مجھ پہ انعام کر رہا ہے، میں اس کی عزت کر رہا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کر رہا۔ تو مالک حقیقی، بادشاہ حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو بندہ جب اس بات پر نظر کرے گا کہ میرے رب عز و جل کی مجھ پر اتنی عنایتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، تو اب یہ چیز اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے گی۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بندے کو گناہ پر نہیں ابھارتی، بلکہ اللہ کی رحمت وہ ہے کہ جو بندے کو گناہ سے بچاتی ہے۔ تو بندے کو اللہ کی رحمت کی وجہ سے گناہ نہیں کرنا چاہیے، جری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ کال سنائیے۔
حافظ غلام ابوبکر تاریخ، میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ آیات بخاری شریف میں رفع یدین کی حدیث موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو پھر نہیں کرنے کی حدیث پاک، رفع یدین نہ کرنے کی بھی اگر کوئی حدیث پاک ہے تو وہ، اگر کوئی ہے تو وہ ارشاد فرما دیں۔
جی ضرور عرض کریں گے۔ ابو بکر اتاری بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر رفع یدین کی حدیث پاک ہے یا نہیں؟ اگر وہاں پر وہ موجود ہے تو ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ اور کوئی ایسی حدیث بھی ہے کہ جس میں ترک رفع یدین سے متعلق بیان ہو؟ اب رفع یدین کا لفظ آیا، یہ بھی بتا دیں کس کو کہتے ہیں، کہ کئی ناظرین کو اس کا بھی معلوم نہیں ہوگا۔
دیکھیں، رفع کا مطلب تو ہوتا ہے اٹھانا، اور یدین کا مطلب دو ہاتھ۔
ٹھیک ہے،
تو جو یہ دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کو رفع یدین بولا جاتا ہے۔ جو ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے لیے دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں
نماز،
یہ تو سب کے نزدیک ہے بال اتفاق، چاروں اماموں کے نزدیک ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا کے نیچے باندھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو دیگر مقامات پر رفع یدین کرنا ہے تو احناف کے نزدیک یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
کہ کوئی کسی اور مقام پر رفع یدین کرے، یعنی نماز کے اندر، باقی وتر میں جو تیسری رکعت ہے اس میں رفع یدین کیا جاتا ہے، اسی طرح عیدین کی جو رکعتیں ہیں اس میں کیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ بخاری شریف میں ایسی کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
دیکھیں دو تین باتیں میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بخاری شریف کی احادیث ہیں کیا۔
صحیح،
یعنی ہم یہ بخاری شریف کے حوالے سے بہت زیادہ سنتے ہیں کہ اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کیوں اہمیت دی جاتی ہے؟ دیکھیں، بخاری شریف کے اندر جو احادیث طیبہ ہیں وہ ہیں اصل میں سند کے اعتبار سے دیگر کتابوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح۔
ٹھیک ہے،
صحیح یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ تو صحیح صحیح
بے شک، بے شک،
اس میں تو ضعف اور کمزوری آ ہی نہیں سکتی۔
بے شک،
اصل وجہ جو کمزوری کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والے ذریعے سے جو ہم تک پہنچی ہے اس میں کبھی کمزوری آ جاتی ہے۔ یعنی صحابہ کرام علی مردوان سے جنہوں نے سنی، ان سے جنہوں نے سنی، درمیان میں کوئی ایسے فرد آ جاتے ہیں کہ جن کے حافظے کے اندر کسی تقوی پرہیزگاری کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے، تو پھر اس اعتبار سے حدیث کے اوپر حکم لگتا ہے کہ یہ صحیح کے درجے سے نیچے آ چکی ہے۔
ٹھیک ہے،
تو بخاری شریف کے اندر جو احادیث طیبہ ہیں ان کی جو سندیں ہیں، یعنی جو واسطے ہیں درمیان میں، یہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں، اس لیے اس کو اس کی احادیث کی جو سندیں ہیں یہ زیادہ معتبر کہلاتے ہیں۔ یہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہونا، لیکن کیا بخاری شریف کی ہر حدیث پر عمل کیا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں بھی کئی آیات ہیں کہ جن کا حکم پہلے کچھ تھا، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ اس کو بولتے ہیں ناسخ اور منسوخ۔
صحیح صحیح،
یعنی ایک حکم پہلے آیا، مثال کے طور پہ روزے کے حوالے سے آیا کہ تم میں سے جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو صدقہ دے سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، اطعام مسکین، کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا تو بھی تمہارا روزہ ادا ہو۔
یہ قرآن میں موجود ہے،
یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔
ٹھیک ہے،
وہ لوگ کے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی ایک فدیہ مسکین کو کھلانے کا دے سکتے ہیں۔ یہ ابتدا میں حکم تھا، صحابہ کرام علی مردوان کی ایک جماعت کا موقف یہ کہ ابتدا میں یہی حکم تھا کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آیت نازل ہوئی فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے گا اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا، یہ پچھلا حکم منسوخ ہو گیا۔
ٹھیک ہے،
اب جو طاقت رکھتا ہے وہ روزہ ہی رکھے گا وہ فدیہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ناسخ اور منسوخ اس کو کہا جاتا ہے, یعنی منسوخ وہ چیز کہ جو پہلے تھی پھر بعد میں کوئی اور حکم آیا کہ نہیں اب اس پر نہیں اب اس پر عمل کرنا.
ٹھیک ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. ہر شریعت کے اندر جو پچھلی آئی ہیں ان کے اندر بھی یہ باتیں موجود تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو توریت کی بعض باتوں کو آپ نے وہ جو پہلے ان پر تھیں حلال اس کو حرام قرار دیا, بعض حرام کو آپ نے حلال قرار دیا. یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو اب جو بخاری شریف کے احادیث طیبہ ہیں تو بخاری میں یہ خود موجود ہے بخاری شریف کے اندر کہ عمل جو ہوتا ہے وہ آخری بات پر ہوتا ہے.
صحیح.
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری عمل کیا کیا ہے. یہ دو مقام پہ امام بخاری رحمتہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو اب بخاری شریف کے اندر رفع یدین کی حدیث موجود ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن پہلی بات یہ ہے کہ رفع یدین جس طرح آج کا ایک گروہ کرتا ہے اس انداز کی حدیث موجود نہیں.
ٹھیک ہے.
دوسری بات اس کے اندر یہ تفصیل موجود نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر عمر تک رفع یدین کیا.
ٹھیک ہے.
یعنی ہر ہر مقام پر جس کو ذکر کیا جاتا ہے ان مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے رہے, ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ. پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم کیوں نہیں کرتے, کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر نہیں کرتے. دیکھیں جہاں تک معاملہ ہے دیگر آئمہ کا, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان کا جو مسئلہ ہے یہ ہے مجتہدین. ان کی تقلید کرنے والوں کا معاملہ جدا ہے. انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس بات کو دیکھا کہ ان کے نزدیک وہ احادیث طیبہ موجود تھیں, ان کے نزدیک وہ منسوخ نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے اس کو حکم دیا. احناف نے جب احادیث طیبہ پر غور کیا, دیگر احادیث کو دیکھا, تو ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ حدیث پاک منسوخ قرار پائی. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی, آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا, رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا, نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرما دیا کہ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ, نماز سکون کے ساتھ ادا کرو. یہ سلام کے وقت کی روایت نہیں, یہ سلام کے وقت کی روایت دوسری ہے. یہ نماز کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ کیا تو ان کو منع فرما دیا. تو پہلے حکم تھا جب ہی صحابہ کرام علی مرضوان اٹھا رہے تھے, پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. تو اس کا مطلب ہوا کہ پہلے حکم ہے پھر اس کے بعد اس کا منع فرما دیا گیا. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس بات کے بارے میں یہ میری امت سے راضی ہیں میں بھی اس سے راضی ہوں. ان کی حدیث حسن صحیح یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. پھر اس کے بعد آپ نے صرف جب ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھایا, اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا.
ٹھیک ہے.
اس سے معلوم ہوا کہ پہلے ابتدا میں رفع یدین کیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. اس لیے بعد کے جو صحابہ ہیں بڑی تعداد ہے کہ جو جن کو معلوم تھا وہ رفع یدین پھر نہیں کیا کرتے.
ٹھیک ہے. حضور جو حدیث پاک رفع یدین کی وہ ہے بخاری میں, اور منع والی ہیں وہ ترمذی کی اور مسلم کی پیش کر رہے ہیں, تو وہ کتابیں تو درجے کے اعتبار سے اس سے کم ہیں.
درجے کی بات نہیں ہے. اچھا. اصل تو دیکھیں سند اصل چیز ہوتی ہے سند.
ٹھیک ہے.
جیسا میں نے عرض کیا نا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیا ہے,
بالکل
صحیح ہے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث بھی سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. ترمذی شریف کی سند حدیث بھی جو ہے وہ خود امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا اور بعض نسخوں کے اندر یہ صحیح قرار دی گئی ہے. تو جب ایک حدیث صحیح ثابت ہوگی تو پھر اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہاں پر بات موجود ہے کہ یعنی دونوں باتیں ٹھیک قرار پاتی ہیں. بخاری کی جو حدیث ہے وہ پہلے کے لیے ہے, اور ترمذی اور مسلم شریف کی جو حدیث مبارک ہے اس میں واضح اعتبار سے واضح الفاظ میں موجود ہے کہ بعد کے لیے.
ٹھیک ہے.
تو اس لیے جب بعد والی بات آ گئی تو ہم نے بعد والی بات کے اوپر عمل کرنا ہے, نہ کہ پہلی والی بات پر عمل کرنا ہے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. امید ہے کہ اس مسئلے سے متعلق کافی رہنمائی ہوگی. ایک کال اور سنا دیجیے.
میرا نام پیری مسجد ہے, میں کشمیر سے کال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اکثر عادت ہے کہ میں چلتے پھرتے درود شریف پڑھتا رہتا ہوں, لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں جب کہ درود شریف پڑھتے ہوئے میری توجہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں میں گستاخی تو نہیں کر رہا, تو پھر میرا دل نہیں کرتا درود شریف پڑھنے کے لیے. مجھے اس سے پلیز نظر بھائی سنائیے گا.
جی حضور, چلتے پھرتے الٹے بیٹھتے درود پاک پڑھا کریں, ترغیب دلائی جاتی ہے, تو کیا گستاخی تو نہیں ہے؟ کیوں توجہ اٹھ جاتی ہے؟
دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہے تو اس کے معنی پر اس کا غور ہونا چاہیے, توجہ اسی طرف ہونی چاہیے. اصل یہی ہے کہ بندہ سبحان اللہ بول رہا ہے تو اس کے معنی اس کے دل کے اندر ہو کہ میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. لیکن آپ نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اچھا ہے, زبان سے بندے کی کلمات نکلنی اچھا ہے. اتنا تو ہے نا کہ وہ کوئی بری بات نہیں کر رہا,
ٹھیک ہے,
یعنی کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے اس کو گناہ ملے, وہ اچھی بات کر رہا ہے, تو کم از کم اس کی زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو جاری ہے. تو اگر وہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھ رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو کریں, اور کوشش کریں کہ ان کی توجہ اس چیز کی طرف آئے, اور اپنا وقت بھی مقرر کریں کہ رات میں یا صبح کے وقت جو ہے وہ کسی بھی وقت بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, یا کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ وقت نکال کے توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھیں. باقی چلتے پھرتے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, البتہ گندگی کی جگہ ہے, نجاست کی جگہ ہے, تو وہاں پر پھر نہ پڑھیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے سلسلے کا وہ ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.